السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو رضی اللہ عنہما علیہم السلام ایک وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑا تو انہوں نے اپنا ارادہ اور اپنا منشا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ تفصیل سے عرض کیا. میرے خیال میں اس کو بند کر لو، کہیں پتھر ادھر نہ گرے، ادھر آئیں گے تو نہیں ہو. نماز پڑھتے پڑھتے یہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ پروردگار، میں نے وادی غیر ذی ذرا میں اپنی اولاد کو جو چھوڑا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم، آپ کے بیت محرم کے پاس، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہی ہے وہ بیت جس کی آپ کو تعمیر کرنی ہے. ابھی تعمیر ہوئی نہیں تھی، تعمیر ہونی تھی بعد میں، کیونکہ وہ اسماعیل کے بڑے ہونے کے بعد ہوئی ہے. اسماعیل علیہ السلام تو ابھی چھوٹے تھے، تو بیت محرم کے پاس میں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں یہ بیت ہے اور اس کی تعمیر ہونی ہے. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ لیقیم الصلاۃ، پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں. اپنی اولاد کو انہوں نے ٹھکانہ رکھتے ہوئے چھوڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے بنے. جب وہ لوگ یہاں رہیں گے اور عبادت کریں گے تو ان کے مسائل ہوں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے، وہ پئیں گے کہاں سے، ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی. تو یہ فرمایا کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو آپ ان کی طرف متوجہ کر دیجئے. ورزقہم من الثمرات، اور ثمرات میں سے ان کو رزق عطا فرمائیے، پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے باغ اور کھیت، بغیچے، یہ چیزیں نہیں مانگی بلکہ ثمرات مانگ لیے کہ کھیتی باڑی کوئی کرے لیکن انہیں مل جایا کرے پھل. محنت چاہے انہیں کرنا نہ پڑے، نتیجہ انہیں مل جایا کرے. تو گویا محنت سے بھی بچا لیا دنیا کی اپنی اولاد کو. یہ دعا فرمائی، اس کے بعد میں انہوں نے یہ بات کہی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے پروردگار ان میں ایک رسول بھیجنا، ایک رسول مبعوث فرمانا جو آپ کی باتیں پڑھ کر سنانے والا ہو، آپ کی باتوں کا مطلب بتانے والا ہو، تفصیلات سے واقف کرانے والا ہو، اور آپ کی باتوں کی ٹریننگ دینے والا ہو، تزکیہ کرنے والا ہو. ایک شخصیت چاہیے ان میں. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ ہے، یہ منصوبہ ہے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس سے میرے دوستو ایک بات نکلتی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے اور کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کے جمانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ اس طرح کی منصوبہ بندی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے کے قابل بنانا ان کو، لیقیم الصلاۃ، پروردگار و نماز کو قائم کرنے والے ہوں، بندگی کر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم سب پیدا ہوئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور بندگی میں اہم ترین بندگی نماز ہے ایمان کے بعد، اور دن میں 5 مرتبہ پیش آتی ہے، کوئی سال میں 1 مرتبہ، مہینے میں، ایسا نہیں ہے اس کا سسٹم. اس کا سسٹم روزانہ 1 مرتبہ بھی نہیں ہے، یہ वीकेंड में भी नहीं है, हफ्ते को हफ्ता या इतवार को इतवार जैसे दूसरों के पास होता है, थोड़ा सा वैसा नहीं है, रोजाना है और दिन में 5 मरतबा है। इसलिए नमाज को बंदगी का मैयार बना दिया जाता है कि अगर बंदगी में ये है तो फिर दूसरी सब चीजें पासिबल है, और अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी चीजों के बारे में कोई यकीन नहीं कि इसे नहीं कहा जा सकता कि ये हो सकता है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तलिफ गवर्नरों को जो मकतूबात रवाना फरमाए थे उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि मैं तुमको नमाज की वसीयत करता हूं, नसीहत करता हूं, और ये बात मैं बताता हूं तुमको कि जो नमाज को कायम करेगा वो दूसरी चीजों को कायम कर सकता है, और जो नमाज को जाये करने वाला होगा वो दीन के दूसरे हिस्से को बदरज औला जाये करने वाला होगा। जो नमाज को जाये करने वाला होगा वो दीन के दूसरे हिस्से को बदरज औला जाये करने वाला होगा। तो नमाज जो है ये गोया मियार है बंदगी का, इसलिए इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से एक तो ये दरख्वास्त की कि मेरी इबादत, मेरी औलाद को आप नमाजी बनाइए, और नमाजी बनाने के लिए मैंने आपके घर के पास इनको छोड़ा है। दुआ अल्लाह ताला से कर रहे हैं, और जो दुआ बंदा करता है ना उसके मुआफिक तदबीर हो। अगर आपके घर मस्जिद से दूर है और आप बोलें कि मेरे बच्चे नमाजी हों, कैसा होंगे? आपका घर अगर मस्जिद से दूर है और आप ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले बने, तो आप एक चीज की दुआ कर रहे हैं, तदबीर नहीं कर रहे हैं उसकी। घर हमेशा मस्जिद के करीब होना, और इससे ये बात समझ लेना कि जैसे ही चार पैसे बन जाएं सबर में भागने के चक्कर में नहीं जाना, इल्ला ये कि सबर में जहां आप जा रहे हैं वहां मस्जिद के पास जाएं, ठीक है। और उसमें एक दूसरी चीज और देखने की होती, वो ये कि वो मस्जिद सही हो, मस्जिद सही मसलक वालों की हो, सही तरीके पे नमाज उसमें होती हो, सही काम उसमें अंजाम दिए जाते हो सुन्नत के मुताबिक, उलमाए किराम की रोशनी, इल्म की रोशनी में वो काम होता हो, उस मस्जिद का इंतखाब होना चाहिए। अमेरिका में हर मस्जिद का भी इंतखाब नहीं होना होता है, अच्छी मस्जिदें अमेरिका में बहुत कम है, बनावट के एतबार से जितनी मस्जिदें अच्छी बनी हुई है, लेकिन मस्जिद अपने फंक्शन के एतबार से, अपने कामों के एक्टिविटीज के एतबार से, अपने जिम्मेदारों के एतबार से अक्सर मस्जिदें खराब हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए और उनकी इसलाह फरमा दे। फरीद मियां, मैं 1:20 पे आपको बुलाऊंगा, 1:20 पे, हाँ, तो थोड़ा 5 मिनट रूफिंग का काम चूंकि शुरू हो चुका है तो आपको तवज्जो दिलाना है। मस्जिद के पास रहना, गुजराती कम्युनिटी में जो सबसे स्पेशल बात मैंने देखी है वो ये है कि वो जिस जगह होते हैं एक तो टुगेदर होते हैं, मुंतशिर नहीं रहते। आप इंग्लैंड चले जाएं, आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, आप कहीं चले जाएं जहां गुजराती कम्युनिटी ज्यादा, खुद गुजरात में चले जाएं। दूसरी बात यह है कि वो सबसे पहले मस्जिद बना लेते हैं अपने घर के करीब में। कहीं आप जाएं उनको पहले मस्जिद की फिक्र होती है कि भाई यहां मस्जिद बन जाए। पूरी उम्मत को क्यों नहीं भाई ऐसी फिक्र? सारी उम्मत को इसी तरह का अंदाज होना चाहिए, मुसलमान को यह अंदाज होना है। असल में ये किसी खास कम्युनिटी की खसूसियत नहीं होती है, ये तो उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ढंग है ये। उन्होंने बैतुल्ला के पास में खड़ा किया अपने औलाद को और उसके बाद में कहा कि मैंने इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रअ इन बैतिकल मुहर्रम, बैत मुहर्रम के पास मैंने रख दिया ताकि नमाज की पाबंदी हो सके। एक तो यह है कि मस्जिद हो करीब में, दूसरी बात यह है कि उन्होंने दुआ फरमाई कि एक आदमी ऐसा होना जो उनको 3 काम करने वाला होना, एक ऐसी शख्सियत इनको मिलना जो 3 काम करे। पता चला कि अगर औलाद के लिए 3 काम आप नहीं करा सके तो आपने औलाद की सही खैरखाही नहीं की, और अपने लिए भी अगर आपने 3 काम नहीं कराए तो आपने भी अपनी कोई खैरखाही नहीं की। अपनी भी एक खैरखाही होती है, तू अगर मेरा न बनता न बन अपना तो बन, अपने मन में डूब कर पाजा सुराखे जिंदगी, तू अगर मेरा न बनता न बन अपना तो बन। हर आदमी अपने तौर पर कामयाब जब होता है इसको सियासत शख्सी कहते हैं। असल में सियासत जो है ना तदबीर के माना में है, लफ्ज सियासत में भी जो सियासत का लफ्ज आम हो गया वो भी तदबीरी होती है असल में, लेकिन उसूलन दीन की बुनियाद सियासत पर है और उसको सियासत शख्सी, सियासत मंजिल, सियासत मुल्की से 3 किस्मों में बांटते हैं। سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ایک آدمی کے نفع کی جو چیزیں ہیں وہ جان کے اس پر پیروکار عمل پیرا ہو جانا، اور نقصان کی جو چیزیں ہیں وہ جان کے ان سے بچا لینا اپنے آپ کو، یہی اصل سیاست ہے آدمی کی. ساسا یسوسو کے معنی تدبیر کرنے کے ہیں، ایسی تدبیر کہ جلب منفعت جو نفع کی چیز ہے وہ حاصل ہو جائے، دفع مضرہ جو نقصان کی چیز ہے وہ دور ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، تب وہ آدمی اپنا بھلا کر سکا ہے. تو اپنا بھلا ہو یا اپنی اولاد کا بھلا ہو، وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو ماحول دینا ہوگا، آپ کو لوکیشن دینا ہوگا، جگہ فراہم کرنی ہوگی، ایسی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جگہ فراہم کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخصیت کا انتظام کرنا ہوگا آپ کو، پوری امت مسلمہ کو. سبق جو وقت مل رہا ہے وہ میرے اور آپ کا ہی نہیں مل رہا، پوری امت کا مل رہا. ہم ان کے افراد میں سے، ہم بھی امت میں سے ہیں، اس لیے ہم اس وقت بول رہے ہیں، سن رہے ہیں تاکہ فکر آ جائے ہمارے اندر. اور وہ شخص تین کام کرنے والا ہونا، تو اس کا مطلب ہر شخص کو تین کام چاہیے، اس کا مطلب اولاد کو تین کام چاہیے، تین چیزیں چاہیے، تب وہ اولاد کے لیے صحیح فکر مندی ہوگی. وہ کیا ہے تین چیزیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنے کے قابل ہونا، پڑھنا اس کو، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا. اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تعلیم ہونا، تفسیر ہونا اس کی، تفصیل ہونا اس کی، جو حدیثوں میں ہیں، جو فقہ میں ہیں، جو مسائل میں ہیں. تفسیر ہونے سے مراد ٹرانسلیشن ہونا نہیں ہے، ٹرانسلیشن سے تفصیل نہیں ہوتی دی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی، ترجمہ ہے وہ مگر تفصیل تو نہیں ہوتی. جس کو عربی آتی اس کو بھی تفصیل چاہیے، جس نے ٹرانسلیشن پڑھا وہ تو عربی کا ہی ترجمہ پڑھ رہا نا. وہ سمجھنے کی ہے بات تھوڑی سی، یہاں صحابہ کرام کو عربی پوری سمجھ میں آتی تھی، جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہ پورا ان کو سمجھ میں آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن پاک پڑھ کے سناؤ، پھر ان کو تعلیم دو اور ان کو حکمت سکھاؤ. تو تعلیم دو اور حکمت سکھاؤ جو ہے وہ ان لوگوں کو تھا جو قرآن پاک سمجھ رہے تھے. تو اگر کوئی قرآن پاک کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہے تو وہ پہلے اسٹیپ پہ ہے نا، ابھی تو وہ جو دوسرا مرحلہ ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا، وہ ٹرانسلیشن میں نہیں آتا، ٹرانسلیشن سے حل نہیں ہوتا وہ. تو تعلیم کتاب، قرآن پاک کی تفسیر، احادیث مبارکہ کی تفسیر، فقہ کی تفسیر اور تشریح جو قرآن اور حدیث میں پائے جاتے ہیں، وہ کرنے والا ویسے شخصیت کا انتظام ہونا، پلس ایک اور کام ہونا اس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق آدمی کا تزکیہ ہونا. اور یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، اچھی خاصی محنت ہے اس میں، زندگیاں لگ جاتی ہیں اس کے لیے. آدمی کو اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں زندگی بھر اس فکر میں رہنا پڑتا ہے، کنٹینیو لگے رہنا پڑتا ہے مسلسل، تب کہیں جا کے آدمی کا تزکیہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. جتا تو پھر بھی نہیں سکتا بندہ، کیونکہ تزکیہ جتانا خود ایک بہت بڑا عیب ہے، لیکن تزکیہ کرنا فرض ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت، اور تزکیہ، یہ کرنے والا چاہیے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اس آیت مبارکہ کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ اس دعا کی تعبیر آپ کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا بنو اسماعیل کے اندر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں جو بنو اسماعیل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نہج قائم فرما دیا قیامت تک کے واسطے. آیات مبارکہ سے جو مضمون مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی شخصیتوں کا ہر وقت فراہم کرنا امت کے ذمے فرض ہے جو ان تینوں فرائض کو انجام دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ان تینوں فرائض کو انجام دینے والی شخصیتوں کو فراہم کرنا، مہیا کرنا، یہ امت مسلمہ کے فرائض میں سے ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان تینوں کاموں کو کرنے والی شخصیتیں وہ میرے دوستوں دینی اداروں سے فراہم ہوتی ہیں، دینی انسٹیٹیوٹ سے فراہم ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دینی ادارے ایسے چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینی اداروں میں آپ کو اپنے بچوں کو بھی اس میں اس طرح شامل رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ ایسے ادارے قائم کریں, ایسے ادارے چلائیں. دوسرے یہ کہ ایسے اداروں میں کس کو بھیجیں. آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے تو پھر کون بھیجے گا؟ آپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اب یہاں آ کے ہر آدمی پزل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن میں اپنی اولاد کے بارے میں یہ تھرڈ کلاس لائف کیسے چوز کروں؟ یہ آدمی کو خلجان ہو جاتا ہے. غربت والی زندگی, بے کسی والی زندگی, بے بسی والی زندگی, لگتا یہ ہے کہ بے مایا, بے سہارا, بے سرو, ایسے ہی ہوتے ہیں یہ بیچارے. میرے دوستو بھائیو, دونوں میں کوئی تلازم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی نے دین کا علم حاصل کیا یا جس کو آپ عالم حافظ بنائیں وہ غربت والی زندگی گزارے, ضروری نہیں. اور جس کو آپ یہ نہ بنائیں وہ غربت والی زندگی نہ گزارے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. دنیا میں غریب ہے ہی نہیں. جو مولوی ہے وہی غریب ہے, بقیہ کوئی غریب ہے ہی نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو نہ یہ ضروری ہے کہ جو آدمی دینی تعلیم والی زندگی گزارے وہ غریب ہو, نہ یہ ضروری ہے کہ جو دینی تعلیم نہ دلائے غربت کے ڈر سے وہ غریب نہ ہو. دونوں چیزیں دیکھنے میں آتی. دوسری بات کیا ہے, اگر ہم غربت اور امارت کو معیار بنا کے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلانے سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو جن کے پاس دین کا فہم ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے, تو جن کے پاس دین کا فہم نہیں ہے وہ کیسا کریں گے اس کام کو؟ اگر ہمارے اسلاف بھی یہی سوچے ہوتے تو آج گیا تھا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا سے دین گیا تھا, جا چکا ہے, وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا. پھر کیسے انہوں نے غربت میں, کیسے چٹائیوں پہ بیٹھ کے, کیسے معمولی سی زندگی کے اوپر, معمولی تنخواہوں کے اوپر زندگیاں کھپا دی. پھر قرآن پاک کی تفسیریں لکھی گئیں, پھر تزکیے کے بڑے بڑے مراکز قائم ہوئے, پھر بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے, قربانیاں دی گئیں. قربانی ایسے ہی دی جاتی ہے. اور بقیہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ کے ذمے روزی ہے ہر جا ہر دابے کی جو زمین پر چلنے والا ہوتا ہے. اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی. اللہ پالنے والا ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. پھر روزی جو ہے نا, اس کا تعلق مقدر سے ہے. جو مقدر کی روزی ہے وہ مل کر رہے گی, مولوی بنے یا نہ بنے, اور جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گی, بنے یا نہ بنے. جو مقدر اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائیں گے کہ اگر اس کے مقدر میں روزی ہے تو اس کو وہ اسباب ایسے بن کے آئیں گے کہ مل کے رہے گی وہ, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے مشائخین میں سے ہو, پیر دادا ہو, پیر ہو, کوئی شیخ ہو, شیخ وقت ہو, شیخ طریقت ہو, کچھ ہو, اس کو روٹی ملے گی, روزی ملے گی. اور اگر اس کے مقدر میں نہیں ہے تو دنیا کی تمام کوششیں کر ڈالے, ساری دنیا کا علم ایجوکیشن لے لے, پھر بھی اس کو نہیں ملے گی. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایسے مخیر ہوں کہ جن کی اولاد ان کی زندگی میں, ان کے ورثے میں سے, ان کی وراثت میں سے کھا سکتی ہے بیٹھ کے, وہ بنائیں اپنے عالم کو. کون کہتا ہے کہ غریبوں کو ہی بناؤ؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ مولوی غریب اس لیے ہوتے ہیں کہ بنتے ہی غریب ہیں. مولوی ہونے سے پہلے ہی غریب تھا وہ, تو اس کے بعد میں تھوڑا سا انہیں ڈیولپ ہوتا ہے. مالدار لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر مالدار اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ عالم جو بنے گا وہ بڑے اقدار کا حامل ہوگا, عالی ظرف ہوگا, اس کے صفات عالی ہوں گے, اس کا خاندان عالی ہوگا, اس کا نسب عالی ہوگا, تو اس کے اخلاق اور کردار بھی ویسے ہی ہوں گا. جب بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اچھے لوگوں نے, کھاتے پیتے لوگوں نے جو اپنے بچوں کو کھلا سکتے تھے پلا سکتے تھے اور کھلایا پلایا پڑھنے کے بعد بھی ان کی بہتر روزی کا انتظام رکھا, میرے دوستوں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے, بڑا کام ہوا ہے ان کا. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ بڑے رئیس تھے. دیکھو, ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی, 150 سے زیادہ خلفاء تیار کیے. ہر خلیفہ اپنے جگہ پر جبال تھا, ایک پہاڑ تھا پورا, جبال علم عمل تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں تو پھر بڑا کام ہوتا ہے. ایسا کر سکتے ہیں آپ. ساؤتھ افریقہ میں جب میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ماشاءاللہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں انہوں نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم پہ ڈالا ہوا ہے, اور پھر وہ بچے دینی مدرسہ خود سنبھال رہے ہیں, کاروبار میں ان کا حصہ ہے, دینی مدرسہ خود سنبھال رہے ہیں. اور امام صاحب ہیں مسجد کے، اور مسجد کے امام صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ مول صاحب جماعت آئیے نا، تو آپ ذرا ہمارے ساتھ چل کے چائے پی لیجیے۔ وہ امام صاحب کے گھر میں گئے تو یہ بڑا سوئمنگ پول ہے، وہاں پہ گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ گاڑیاں ہیں، اور گاڑیاں بھی ایسی ویسی نہیں ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے ذرا ہماری دکان میں بھی دعا کر لیں گے۔ تو میں نے کہا تمہاری دکان کہاں ہے؟ تو کہیں گے یہیں ہے میری دکان۔ ساتھ چلے گئے ان کے، دو پارکنگ لاٹ تھے، ایک ایک پارکنگ لاٹ میں دو دو سو بی ایم ڈبلو کھڑی ہوئی تھی بیچنے کے واسطے۔ کہنے لگے میری چھوٹی سی دکان ہے، اس میں دعا کر دیجیے آپ ذرا سا، ہمارے ابا نے لگا کے دیے۔ اللہ کی شان ہے، تو کیوں ایسا نہیں کیا جائے؟ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ پلان ایسا کرو کہ آپ اپنے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے خود کرو روزی کا، اور اس کو بولو کہ تو اللہ کے لیے دین کے لیے وقف رہے گا، ایسے عالم بناؤ امریکہ میں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو وقف کر دیا تھا، اس کی بیس یہی تو تھی نا ان کی امی نے، انہوں نے نظر یہ مانی تھی کہ جو میرے لڑکا ہوگا یا اللہ وہ آپ کے لیے وقف ہوگا۔ انی نظر تو لکا معافی بطنی محررن فتقبل منی، جو میرے پیٹ میں اولاد ہے وہ آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، قبول کر لیجئے۔ کتنا اللہ کو پیار اس بات پہ آیا، کتنا اللہ کو پیار اس بات پہ آیا کہ قرآن پاک کی آیت بنا دیا اس کو، ان کی اخلاص کو کیسے قبول فرمایا، ان کی نیت کو کیسے قبول فرمایا، بیٹی ہونے کے باوجود قبول کر لیا۔ جب بیٹی ہوئی تو حضرت مریم کی اماں کہنے لگی کہ یا پروردگار، میں تو سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم کو پتا ہے کہ ہم نے کیا دیا، ہم نے ہی دیا ہے اس کو لڑکی، اور اگر لڑکا ہم دیتے تو ایسا نہ ہوتا جو لڑکی دینے میں ہے۔ ان کو اس کو کیا پتا کہ اس لڑکی سے میں کس کو پیدا کرنے کا نظام بنایا ہوا ہوں۔ ولیس ذکر کل انسا و انی سمیتھا مریم وہ انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم۔ خاتون تھی صاحب، پیٹ میں جب تھی، جب امید سے تھی، وہ پریگنٹ تھی، تو انہوں نے یہ دعا مانی کہ اولاد وقف ہوگی۔ جب پیدا ہوئی تو سب سے پہلے یہ فکر کی کہ میں نے نام تو اس کا مریم رکھ دیا چونکہ بیٹی ہوئی، لیکن میں اس کو شیطان سے پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کے پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے، اس کا میں اصل چاہتی ہوں کہ شیطان سے بچ جائے بس۔ وہ انی اعیدھا بک و ذریتھا، صرف اسی کو نہیں، اس سے آنے والی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، پروردگار نے اس کو قبول کر لیا، بیٹی کو ہی قبول کر لیا، اور پرورش کی، بہترین پرورش کی، اور پرورش بھی ایسی پرورش فرمائی کہ صاحب کرامت ہو گئی۔ وہ واحد ولیہ ہے جس کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ وہ جو ان کو بے موسم کا پھل آ جاتا تھا وہ کرامت ہی تو تھی، نبی تو نہیں تھی نا۔ ولی کے ساتھ جو ایسا معاملہ ہو وہ کرامت ہے، وہ کرامت تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دیا۔ میرے دوستو، ایسا ہوتا ہے جب نیتیں اچھی ہوتی ہیں، جب آدمی عزم کرتا ہے بڑے، جب پلاننگ کرتا ہے بڑی، جب حوصلے کرتا ہے تھوڑا سا، جب قربانیاں دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ روٹی روزی کے چکر میں مت جاؤ کہ اولاد کا کیا ہوگا، آرام سے کھائے گی پیے گی، عزت سے اللہ پاک روٹی روزی دے گا۔ دین کی خدمت کے واسطے موقع ہے اس وقت میں، ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کو کہ علماء کرام تیار ہوتے رہیں۔ تو ایسے انسٹیٹیوٹ چلانا ہے اور ان میں اپنے بچوں کو شامل کرنا ہے۔ ہم سارے بھی اگر شامل کر لیں گے تو پھر بھی ابھی دنیا میں اور جگہ پڑی ہوئی، بہت ضرورت ہے، ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہی نہیں کہیں علماء کرام، کہیں ہی نہیں کہیں مفتیان نظام جو امت مسلمہ کو صحیح رہبری کرنے والے ہوں، ہے نہیں کہیں مشائخین حقہ جو ان کی صحیح تربیت کرنے والے ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، دینی حافظ بنانے کے شوق کے بعد میں جس بات کو چلانا چاہ رہا ہوں وہ عالم بنانے کا شوق، اور مفتی بنانے کا شوق، داعی بنانے کا شوق، دین کے علمبردار، مذہبی لیڈر، مذہبی رہنما، اس کے متخصصین جو ہوتے ہیں مذہبی شخصیات ہماری، ویسی اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرنا اور ہر کمیونٹی میں اس کی فکر ہونا ضروری ہے۔ بس ایک دو تین منٹ کے لیے میں بھائی علی فری صاحب کو بلاتا ہوں کہ وہ آئیں، چونکہ ہمارے روف کا کام شروع ہو چکا ہے، تھوڑا توجہ دلائیں گے وہ اس بات پہ۔ 25 کو